چوتها قاعدة الضرر يزال، نقصان کو ہٹایا جاتا ہے. اور بعض علماء اس قاعدے کو یوں بیان کرتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان اٹھانا اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا. اس قاعدے سے کیا مراد ہے؟ جو بھی نقصان دہ چیز ہے اسے ہٹایا جاتا ہے. نقصان کی چیز میں پانچ ضروریات میں جو بتا چکا ہوں، ضروریات الخمس کے لیے جو بھی نقصان دہ چیز ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے شرعاً. اور کوئی شخص نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے نہ کسی اور کو نقصان پہنچائے، دونوں میں فرق ہے. الضرر یزال ولا ضرر ولا ضرار، بعض علماء کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور بعض علماء کہتے ہیں فرق ہے. ضرر یزال سے کیا مراد ہے؟ جب ضرر واقع ہو جائے اب اسے ہٹایا جائے. ولا ضرر ولا ضرار، ضرر واقع ہونے سے پہلے سے منع کیا جا رہا ہے. واضح ہے؟ ضرر یزال، ضرر واقع ہو گیا ہے اب شرعاً اسے دور کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے لا ضرر ولا ضرار، ضرر کے واقع ہونے سے، نقصان کے واقع ہونے سے پہلے منع کیا جا رہا ہے. اور دونوں قاعدے کا ایک ہی معنی ہے، اور اگر فرق ہے تو اسی اعتبار سے فرق ہے. مثال دیتے ہیں، ایک شخص اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، وہ ظاہری تعمیر کے لیے سیمنٹ کی، مٹی کی اور لوہے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کیا کرتا ہے، پر ایک دروازے کے سامنے مٹی کا ڈھیر لگا لیتا ہے، سیمنٹ کا بھی اور لوہے کا بھی. اور آمد و رفت میں جو اس کے پڑوسی ہیں، جو وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ان کے مشکل ہو گئی ہے. وہ شخص کہتے ہیں میرا گھر ہے، میں جانوں، میں اپنے گھر کے سامنے نہیں رکھا ہوں، میں نے اپنے دروازے کے سامنے رکھا ہوا، اپنے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں اندر سے. کیا شرع اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ الضرر یزال. دوسرا کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. اس قاعدے کی دلیل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا ضرر ولا ضرار. اسے حاکم بحقی نے دارقطنی روایت کی ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ تو نقصان کرنا اور نہ ہی کسی کو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا. اب یہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، اپنے دروازے کے سامنے میرے مٹی رکھی ہوئی ہے اور سیمنٹ کی بورے رکھی ہوئی ہیں اور لوہا رکھا ہوا ہے، تو شرعاً ایسے شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس پر حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور عدالت جو ہے اسے حکم دے گی کہ آپ کے یہ جو سامان تعمیر کا آپ نے جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اسے یہاں سے ہٹاؤ تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. دوسری مثال لیتے ہیں، ایک شخص اپنے پڑوسی سے یا دوست سے گاڑی لیتا ہے عاریتاً، عاریتاً یعنی وقتی طور پہ اسے واپس کرنے کے لیے بورو کرتا ہے، گاڑی لیتا ہے اور گاڑی لے کے پھر اسے وہ تیزی سے چلاتا ہے اور لاپرواہی سے چلاتا رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے دوست نے دی ہے، میری مرضی میں سے جیسے چلاؤں، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ الضرر یزال ولا ضرر ولا ضرار، اس نے آپ کو دی ہے، آپ کی عزت کرتے ہوئے، آپ کے احترام کرتے ہوئے، آپ اس کے دوست ہیں، اس کے پڑوسی ہیں، وہ دوست کا اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ اتنی یعنی خود غرض ہیں اور اتنی یعنی لاپرواہ ہیں کہ کسی کی چیز کی آپ کو کسی چیز کی قدر نہیں ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کتنی عزت بخشی، اور آپ نے ظاہر مال کس کو پیارا نہیں ہے، اور آپ کو بیچارہ دیکھتے کہ آپ کسے چلا رہے ہیں. تو شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کی گاڑی کو چلائیں. اور اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس نقصان کس کے سر ہے؟ اس کے سر ہے جس نے غلط استعمال کیا ہے. تو غلط استعمال کرنا کی صورت میں جائز نہیں ہے. اس بڑے قاعدے سے، الضرر یزال سے، بعض فروع قواعد، ایک مسئلہ ہے ایک شخص بھوکا ہے، فقیر ہے، ایک شخص آتا ہے اور اس کو کھانا دے دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی بھی بھوکا اور فقیر ہے، کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اس بھوکے سے کھانا لے کے دوسرے بھوکے کو دے دیں. قاعدہ کیا ہے؟ الضرر لا يزال مثلی او اعلی منه. کسی نقصان کو اس کے مثل یا اس سے زیادہ نقصان والی چیز سے نہیں ہٹایا جاتا. نقصان کو تو ہٹانا ہے نا. اب وہ دو بھوکے ہیں, ایک کو تو کہیں سے کھانا مل گیا, اللہ نے اسے عطا کر دیا, دے دے کسی شخص کے ذریعے سے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بھی پڑوسی بھوکا ہے یا میرا بھی رشتہ دار یا بھائی یا دوست کوئی بھوکا ہے, تو آپ اس مسکین سے کھانا لے کے اس کو دینا چاہتے ہیں. اب ضرر یزال, آپ اس کے ضرر جو ہے نقصان ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن کسی اور کو نقصان میں ڈال کے ہٹانا چاہتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو ایسا کام کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, اور نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. کپڑے کی مثال لے لیں آپ, کسی کے پاس ایک کپڑا ہے اور فقیر ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے, آپ اس کا کپڑا اتار کے دوسروں کو پہنانا چاہتے ہیں, کیا جائز ہے یہ؟ نہیں جائز ہے. ضرر یزال تو ہے, اس کا نقصان تو آپ دور کر رہے ہیں, لیکن کسی اور کو نقصان میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک نقصان کو دور کریں, دوسرا نقصان کسی اور کو نقصان میں ڈال دیں, تو شرعاً جائز نہیں ہے. ایک اور قاعدہ لیتے ہیں, ہاتھ یا پاؤں کا وہ حصہ جسے خراب ہونے کی وجہ سے کانٹے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے؟ ہاتھ میں یا پاؤں میں خرابی ہو گئی ہے, گینگرین ایک ایسی بیماری جو شوگر کے مریضوں کو اکثر ہوتی ہے پاؤں میں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے, پھر اس کا علاج ہے کہ کاٹنا, پاؤں کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے, اور اگر نہیں کاٹتے تو زہر پھیل جاتے, موت واقع ہو سکتی ہے. تو شرعاً کیا کسی کے لیے جائز ہے؟ رحمک اللہ, کیا ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ اس کا پاؤں کا وہ حصہ کاٹے جو نکارہ ہو چکا ہے اور جس کے ہونے کی وجہ سے بیماری پھیل سکتی ہے, موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ قاعدہ کہ الضرر یزال, اور اس سے ایک اور فروع قاعدہ نکلتا ہے, الضرر يدفع قدر الامکان, نقصان دہ چیز کو جہاں تک ممکن ہو دور کیا جاتا ہے. ممکن کیا ہے؟ کہ اس کے پاؤں کا وہ حصہ جو خراب ہو چکا ہے اس حصے کو کاٹنا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے اس حصے کو کاٹے اس حد تک جہاں تک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تکلیف بیماری پھیلی ہوئی ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پورا پاؤں کاٹنا ہے تو پورا پاؤں کاٹ دے اللہ سے ڈرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اور اگر آدھا پاؤں کاٹنا ہے تو آدھا پاؤں کاٹ دے, اور جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کی اس کو یہاں پہ بات سننی پڑے گی. دوسری مثال, ایک شخص کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا ہے اور ستر جو ہے مرد کا ناف سے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے, کپڑا چھوٹا ہے تو ناف کو کور کرے گا, گھٹنوں کو کور کرے گا, وہ کپڑا کہاں استعمال کرے گا؟ شرمگاہ پہ استعمال کرے گا. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ افضر یدفع قدر الامکان, نقصان دہ چیز کو جہاں تک ممکن ہے دور کیا جائے. ایک اور مثال لیتے ہیں, اگر بچے کی پیدائش سے پہلے زچگی کی حالت میں ماں کی موت ہو جائے اور بچے کے بچ جانے کی امید باقی ہو تو کیا کرے؟ عورت حاملہ ہے اور ڈلیوری کے وقت عورت مر گئی ہے, بچہ زندہ ہے, کیا شرعاً اس عورت کا پیٹ چاک کر دیا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس زندہ بچوں کو باہر نکالا جائے کہ نہیں؟ عورت مر چکی ہے, کر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, کوئی شخص کہے گا یہ کوئی مسئلہ ہے, کھول دو پیٹ, مر تو چکی ہو. آپ کو پتا ہے کہ شرعاً مرے ہوئے انسان کو تکلیف دینا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مردہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ایسے جیسا کہ زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ہے, دونوں برابر ہیں گناہ میں. اگر مر چکے, وہ مر تو چکا ہے لیکن شرعاً اس کی حرمت باقی ہے, معصوم ہے تو اس کی حرمت باقی ہے. یہ نہیں کہ مر چکا ہے اس کو پھینکو, اٹھاؤ, رکھو, ہڈی ٹوٹ رہی ہے, اس کو زخم لگ رہے ہیں, شرعاً حرام ہے. جیسے کہ زندہ کو تکلیف دی جاتی ہے اسی طریقے سے مردہ کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا گناہ ملتا ہے شرعاً. تو پیٹ چاک کرنا حرام ہے اور بچے کی جان بچانا واجب ہے. یہاں پہ دونوں ٹکرا گئے تو کیا مقدم کر دیا جائے گا؟ کیا کریں گے ہم؟ قاعدہ کیا ہے؟ ضرر یزال, ضرر واقع ہو گیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ ایک اور فروع قاعدہ نکلتا ہے اس بڑے قاعدے سے, تدفع اعلی المفسدتین بارتکاب ادناہما, دو نقصان دہ چیزوں میں سے کم نقصان دہ چیز کو اختیار کرنا تاکہ بڑے نقصان کو دفع کیا جائے. پیٹ چیک کرنا نقصان ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس بچے کو بچانا جو ہے یہ اس میں فائدہ ہے. تو کیا کرنا ہے, ایسی صورت میں پیٹ چیک کر دیا جاتا ہے تاکہ بڑے نقصان, دوسرا نقصان ہے کہ بچہ مر سکتا ہے, بچہ مر, عورت تو مر چکی ہے. اب ایک مردار, ایک مردہ عورت کا پیٹ چیک کرنا اور زندہ بچے کو مارنا, دونوں نقصان ہے کہ نہیں؟ دونوں. بڑا نقصان کیا ہے؟ بچے کو مارنا. تو چھوٹا نقصان کو اختیار کیا جاتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. واضح قاعدہ. اگر حمل کے دوران یہ پتہ چل جائے کہ بچے کی موت ہو چکی ہے تو ماں کی جان بچانے کے لیے بچوں کو نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ابارشن حرام ہے. اب یہاں پہ بچہ مر چکا ہے تو ماں کی جان بچانے کے لیے بچے کو وقت سے پہلے گرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ بچہ رہ جاتا ہے تو ماں کی جان خطر میں پڑ سکتی ہے. ایک اور مسئلہ لیتے ہیں, مرتد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ جواب, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. واضح دلیل ہے اس کی, لیکن حکمت کو ہی جانتا ہے, اس کے پاس حکمت بھی ہے. حکمت اس قاعدے کے اندر ہے جو اس بڑے قاعدے سے, الضرر یزال سے یہ قاعدہ نکلتا ہے. فروع قاعدہ, درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, مفسدے کو دور کرنا کسی خیر کو پانے سے بہتر ہے. مفسدے کو دور کرنا کسی خیر کو پانے سے بہتر ہے. مرتد کو قتل اس لیے کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو مفسدہ زیادہ ہے. یعنی مرتد ہے, نعوذ باللہ, ایک شخص اسلام قبول کرنے کے بعد در اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اب اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا تو مفسدہ کیا ہوگا؟ اور لوگوں کو گمراہ کرے گا, اور جو اس کے رشتہ دار ہیں یا اور قریبی لوگ ہیں, دوست ہیں, وہ بھی مرتد ہو سکتے ہیں. تو جب اسے سزا موت دی جاتی ہے, قتل کر دی جاتی ہے, دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں, مفسدہ ہے اور مصلحت ہے. مفسدہ مصلحت سے زیادہ ہے. رحمک اللہ. تو یہاں پر مفسدہ کو دور کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ایک اور واضح مثال, ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنا. ظالم حکمران ہے, وہ ظلم کرتا ہے, اور ظلم شریعت میں حرام ہے, جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندے, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے, اور تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو. منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. حکمران ظالم ظلم کرتا ہے, اب ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنا, مصلحت ہے یا مفسدہ ہے؟ اس میں ہم دیکھیں گے, ظالم حکمران جب ظلم کرتا ہے تو اس کا ظلم محدود ہوتا ہے, چند لوگوں پر یا چند طبقے پر. اگر مہنگائی بھی کر دیتا ہے تو جو فقیر ان پہ اثر ہوتا ہے, امیروں پر اثر تو نہیں ہوتا نا. تو بعض لوگوں پر اس کا ظلم محدود ہوتا ہے. جب بغاوت ہو جاتی ہے اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ظلم عام ہو جاتا ہے, بد امنی پھیل جاتی ہے. اور ابھی تو وہ صرف مال کے اعتبار سے ظالم تھا, اب وہ جان کے اعتبار سے بھی ظالم ہو گیا ہے, تو اس کا ظلم اور بڑھ گیا ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مصلحت کی چیز میں ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے, مصلحت ہے کہ نہیں؟ ظالم قرآن کو ہٹانا مصلحت ہے, لیکن اگر اس کے ہٹانے سے, بغاوت کرنے سے, خروج کرنے سے فساد اور برپا ہو جاتا ہے, عام ہو جاتا ہے, ہر خاص و عام اس فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں خروج یا بغاوت نہیں کی جاتی اور حرام, شرعاً حرام قرار دی جاتی ہے کہ خروج اور بغاوت حرام ہے. اور آپ دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, جس نے بھی ظالم قرآن کے خلاف بغاوت کی ہے اس سے فساد امت میں بہت زیادہ برپا ہوا ہے. دور حاضر میں بھی دیکھ لیں، سوریہ کے حالات دیکھ لیں، مصر کے حالات دیکھ لیں، تونس کے حالات دیکھ لیں، یمن کے حالات دیکھ لیں، ہر طرف سے آگ پھیلی. وجہ کیا ہے؟ ظالم حکمران تھا. اب دیکھیں کہ مصر میں آزادی کے میدان میں ایک دن میں 4,000 لوگ مرے ہیں، لاشیں گری ہیں. 4,000 لوگ اس ظالم حکمران کے ہوتے ہوئے ایک دن میں کبھی مرے نہیں تھے، جتنے اس نے ظلم کیا ہے. لیکن شاید اس کی دور حکومت میں 4,000 لوگ مرے بھی نہیں ہوئے پوری 20 سال کی یا 25 سال کی دور حکومت میں، لیکن ایک دن میں 4,000 بندہ مر جاتا ہے، اور نہ جانے کتنی مالی نقصان ہو جائے، وہ کتنی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے. تو کیا خیر ہے اس کے اندر؟ اب ضرر یوزال تو ہے، ضرر کو نقصان کو ہٹانے کے لیے تو نکلے تھے، اس سے بڑا نقصان واقع ہوا کہ نہیں؟ اس لیے نہیں عن المنکر بھی کے بھی درجات ہیں شرعاً، اور نہیں عن المنکر وہ معتبر ہوتا ہے شرعاً جس سے منکر دور ہو جائے. لیکن اگر منکر کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر منکر واقع ہو جاتا ہے تو پھر کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ زیادہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو بھی خروج کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کو اکساتے ہوں اپنی ممبروں پہ بیٹھ کر یا کرسیوں پہ بیٹھ کر، یا وہ خود نکلتے ہوں خروج کرتے ہوں، دونوں جو ہے خوارج بھی ان کو تصور کیا جاتا ہے، اور یہ وہ بدترین گروہ ہے خوارج کا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، سخت وعید. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کفر کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور حکمران وقت کے خلاف، مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کرتے خروج کرتے ہیں. الغرض اگر فساد برپا ہو جاتا ہے، فساد زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس فساد کو روکنا مقصد شرعی ہے، بشرط یہ کہ فساد اور نہ بڑھے. مسئلہ چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن فساد نہیں برپا ہونا چاہیے. واللہ اعلم.